بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، صدق الله العظيم. حضرات، اس وقت جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی، 27 پارے میں سورۃ الحدید کی یہ دو آیتیں ہیں. کوشش کی جائے گی کہ انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر اس کا خلاصہ اور اس کی تشریح پیش کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین میں، دنیا میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے، حالات آتے ہیں، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جان میں، آدمی کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، جان میں تکلیفوں کا مطلب یہ ہوتا ہے بیماریاں لائق ہوتی ہیں، تندستی ہوتی ہے، آدمی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، زمین میں جو مصیبتیں آتی ہیں، آدمی کی اپنی ذات اور اپنی جان میں جو مصیبتیں آتی ہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان مصیبتوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اس کو مقدر میں لکھ دیا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ہمارے اوپر جیسے اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا فرض ہے، اسی طرح تقدیر پر ایمان رکھنا فرض ہے. اچھی بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے ہے. کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو کے مرا، یہ اچھی تقدیر ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. کوئی آدمی سڑک حادثے میں بری طرح زخمی ہو کر چلا چلا کر اس کی جان نکلی ہے، بری موت مرا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. کوئی آدمی عزت کی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. کوئی ذلت اور رسوائی کے غار میں دھستا چلا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ہمارا ایمان ہو، یہ ہمارا یقین ہو. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اس مجلس میں شریک تھے. انہوں نے بھی اسی روایت کو بیان کیا ہے، لمبی روایت ہے حدیث جبرائیل کے نام سے. ہم پوری حدیث آپ کو نہیں سناتے، اس میں سے کچھ بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان کی تفصیلات بیان کی کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان. ان تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک بات فرمایا، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، مقدرات طے ہیں. تقدیر کے حوالے سے ہمیں چار باتیں اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے. یہ ایک تو تقدیر، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، کوئی ذرہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. روشنی اور اندھیرا میری اور آپ کی ڈکشنری میں ہے، خدا کی قدرت کے سامنے روشنی اور اندھیرا ایک ہے. جیسے روشنی ہے ویسے اندھیرا ہے. ہم لوگوں کے سامنے روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے چیز دکھائی دے رہی ہے، اندھیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، یہ تو انسانوں کی کمزور ڈھیلی ڈھالے آنکھیں ہیں، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت دی ہے وہ اس طرح استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ کا علم وہ روشنی میں بھی ہے، تاریکی میں بھی ہے، خشکی میں بھی ہے، سمندر میں بھی ہے. جیسے خدا کا علم پہاڑوں کے اوپر ہے کہ پہاڑوں کے اوپر کیا چیزیں بچھی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، کون سے جانور چر رہے ہیں اور کون سے کیڑے اس پر رینگ رہے ہیں، ایسے ہی اللہ کا علم یہ بھی ہے کہ ساتوں زمین کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، ساتوں زمین کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر اگر پرندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا علم اللہ کو ہے، اسی طرح اس کا علم بھی اللہ کو ہے کہ ان پہاڑوں کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے. اگر مان لیا جائے ان کالے پہاڑوں کے اندر کالی چیونٹی اگر کالا دانا اپنے منہ میں لے کر پھر رہی ہے، رینگ رہی ہے، تو خدا کو اس کا بھی علم ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے، اور اسی علم کے ذریعے اللہ نے ہماری تقدیریں لکھ دی، اس کی قدرت کے ذریعے اس نے لکھا. اللہ اپنی ذات میں بھی تنہا، اپنی صفات میں بھی تنہا. اگر ہم کسی اور کو اللہ کے علم میں شریک کرتے ہیں تو یہ شرک ہے. ہم لوگوں نے بہت لفظ سنا ہوگا بھائی شرک، اللہ قیامت میں تمام گناہوں کو معاف کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کریں گے. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو مشرک ہے ایسوں کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ظاہر مشرک کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا. مثال کے طور پر اللہ اکیلے ہیں، اب اگر یہ کوئی کہہ دے کہ اللہ اکیلے نہیں ہیں، دو ہیں، تین ہیں، تو یہ شرک ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائیوں نے بات کے ادوار میں تحریف کی، کہنے لگے ان اللہ ثالث ثلاثہ، خدا میں تو تین کا ایک ہے، یعنی تین کو ملا کر انہوں نے ایک خدا کہا. نعوذ باللہ، اللہ ایک خدا ہے اور مریم ایک ہے اور ان کے بیٹے عیسیٰ ہے، ان تین کو ملا کر انہوں نے کہا ایک خدا. اور جہاں تک کفار و مشرکین کی بات ہے تو جتنے کنکر اتنے شنکر، پتھروں کو سجدہ کر رہے ہیں. قوم لا یعقلون ہے، عقل تو ہے لیکن ماری گئی ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ ہم کس کو سجدہ کر رہے ہیں، پتھروں کو سجدہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پتھر ہمیں کیا نفع دے گا، پتھر ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا. وہ پتھر جو سن نہیں سکتا وہ کسی کو فائدہ یا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے، وہ ہماری فریادوں کو کیسے سن سکتا ہے، وہ ہمیں فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے، وہ ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی پتھر کو تراشا جاتا ہے اور اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے بت، وہ معبود بن جاتا ہے. تو یہ گمراہی ہے، انسان کی عقل میں بھی آنے والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عقلیں ماری جاتی ہیں اگر خدا کی توفیق ساتھ میں نہ ہو. لہذا اتنے بڑے عقل مند ہونے کے باوجود، دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں ہونے کے باوجود، تعلیمی اعتبار سے بڑی بڑی سندوں کو حاصل کرنے کے باوجود، سیاسی اعتبار سے بڑے بڑے عہدوں اور کرسیوں کے مالک ہونے کے باوجود، قوم لا یعقلون، عقل ماری گئی ہے. اس لیے کہ جن کے سامنے جھک رہے آدمی کو اتنی بھی تو صلاحیت ہوتی ہے. تو آدمی اللہ کی ذات میں کبھی شریک کرتا ہے، کبھی کہہ دیتا ہے سورج ہمارا خدا ہے، کبھی کہتا ہے ستارے ہمارے خدا ہیں، کبھی کہتا ہے آگ ہمارے خدا ہے، آگ کی پرستش وغیرہ وغیرہ، مختلف پرستش ہوتی ہے، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں. یہ تو اللہ کی ذات میں براہ راست شرک ہے. یہ شرک تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کر رہا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ ہمیں نفع نقصان دے رہا ہے، چاہے انسانوں کو سجدہ کرے چاہے نبیوں کو سجدہ کرے، شرک شرک ہے. اللہ اکیلے ہیں، اس کی عبادت میں اس کا پھر کوئی شریک نہیں ہے. اگر ہم اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کریں گے، اس کے برابر سمجھیں گے کہ یہ بھی کچھ کرتا ہے، تو یہ شرک ہے. یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں، سب کو سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے صفات کے ساتھ شرک کیا ہے. اللہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. آپ کہاں تک جانتے ہیں, کہاں تک دیکھتے ہیں؟ آپ کے سامنے جو دیوار ہے وہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی اسکرین میں ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ میں سے کسی کو نظر نہیں آتا. ظاہر ہے کہ انسان کی وہ طاقت نہیں ہے, اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت تو استعمال کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کا تو انسان استعمال نہیں کر سکتا. تو اگر اللہ عالم الغیب ہے, اگر یہ تصور ہم کسی بندے کے لیے, کسی نبی کے لیے, کسی فرشتے کے لیے, کسی جن کے لیے, کسی اللہ کی مخلوق کے لیے پیدا کرے کہ وہ بھی عالم الغیب ہے, اس کا مطلب اللہ کی صفت کے ساتھ ہم نے دوسروں کو شریک ٹھہرایا. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتا ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے, لو كنت اعلم الغیب لستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگر میں عالم الغیب ہوتا تو خیر میں اور کثرت کر لیتا, مجھے تکلیف نہ پہنچتی. اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو پھر حضور کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے. اگر حضور عالم غیب ہوتے تو یہودی ان کو دیوار کے نیچے اس لیے نہ بٹھاتے کہ ان کے اوپر سے پتھر ڈال کر ان کا خاتمہ کیا جائے. جبرائیل آسمان سے اترے اور انہیں بتانا پڑا کہ یہودی سازش کیے ہوئے, یہاں سے اٹھیے. تب جا کر حضور اٹھے اور پھر صحابہ کو بلا کر یہودیوں کا محاصرہ کیا اور پھر جنگ. پھر کیا ضرورت پیش آتی کہ وحی آسمان سے اترتی اگر حضور عالم الغیب ہوتے؟ حضور عالم الغیب نہیں ہے, قرآن نے اس کا اعلان کیا. تو اللہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے, اپنی صفات میں بھی تنہا ہے. اس بات کا یقین ہم اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں. اگر یہاں گڑبڑی پیدا ہوئی تو اسی کا نام ہے شرک, اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا. یہ تو موٹی سی بات ہے, سب کے سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن صفات کے ساتھ شریک کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ آہستہ سے ہمیں مارتی ہے, یہ زہر ہے جو ہمارے ذہنوں میں اور دماغوں میں گھولا جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ایمان کا کتنا بگڑا اور کتنا نقصان ہوا اس عقیدے کو مان کر. اللہ اکیلے ہیں اپنی ذات میں, اللہ اکیلے ہیں اپنی صفات میں, اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں. یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا یقین ہے. اس لیے دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے, یہ تقدیر جو اللہ نے لکھ دیا ہے یہ آج نہیں بلکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قدر اللہ المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے. ظاہر ہے کہ اگر انسانوں کو پیدا کرنے کی بات کہی جاتی تو مشکل سے 10-12,000 سال ہوئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا جو دور ہے, اگر ہم اس کی تاریخی اعتبار سے جائزہ لیں تو یہ زیادہ سے زیادہ 10-12,000 سال ہوئے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے لے کر اب تک کا جو زمانہ ہے 10-12,000 سال ہے. لیکن آسمان و زمین کب پیدا ہوئے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. سائنسدان جو کچھ کہتے ہیں حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے, بے تکی اڑاتے ہیں, اب پڑھنے والے اس کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کس کو ہوگا؟ اگر معلوم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا, نبی اپنی امتیوں کو بتا دیتے. تو یہ مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھو. قلم نے پوچھا میرے پروردگار کیا لکھو؟ کہا کہ لکھو تمام مخلوق کی تقدیر قیامت تک. پھر اللہ کے حکم سے تقدیر کو لکھنا شروع کیا اس قلم نے, اور پھر رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ چکے. مطلب یہ ہے کہ تقدیر اب لکھ دی جا چکی ہے, اب تقدیر میں رد و بدل ہونے والا نہیں ہے. تو ہر اچھی تقدیر ہر بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے, من قبل ان نبرہ, قرآن یہ کہتا ہے ہم نے اس کو پیدا کیا. مصیبتوں کو پیدا کرنے والے ہم ہیں, حالات کو لانے والے ہم ہیں, بیماریوں کو لانے والے ہم ہیں, موت کو دینے والے ہم ہیں, ہم سے مراد خدا. اللہ کہہ رہے ہیں اس بات کو. تو اچھی بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اب اس تقدیر کا فائدہ کیا ہے؟ اس تقدیر کے دو بڑے فائدے ہیں, اس کو قرآن نے اگلی آیت میں نقل کیا ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, چھوٹنے پر افسوس نہیں ہوگا, وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، ملنے پر تکبر نہیں ہوگا. وہی چیز ہم سے چھوٹ گئی، آدمی افسوس نہیں کرے گا بلکہ صبر کرے گا کہ بھئی یہ مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ چیز مجھے ملنے والی نہیں ہے، سو نہیں مل پائی. اور کوئی چیز مل گئی، کوئی ڈگری مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، کرسی مل گئی، چار پیسے آ گئے، تو آدمی اترائے گا نہیں، وہ یہ سمجھے گا اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا تو اب میرا کیا کمال ہے، میں کروڑپتی بناؤں تو میرا کیا کمال ہے، میرے پاس چار بنگلے ہیں تو میرا کیا کمال ہے. یہ تو خدا کا یہ احسان ہے کہ خدا نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، الاٹ کر دیا تھا بھائی 10 گھنٹہ زمین آپ کو ملے گی، اب ملنے پر یہ تکبر، یہ کالر دکھانا کیا بات ہے. لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم چھوٹنے پر افسوس نہ کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور ملنے پر تکبر نہ کرو. دیکھیے خوشی اور غمی انسان کی فطرت ہے، اچھائی پر انسان خوش ہوتا ہے، برائی سے ناراض ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے. یہاں جس افسوس اور تکبر سے منع کیا گیا ہے، وہ افسوس وہ تکبر جو انسان کو ناجائز چیزوں میں داخل کر دیتا ہے. خوش ہو ٹھیک ہے، خوشی برا نہیں ہے، لیکن خوش سے آگے بڑھ کر آدمی تکبر میں چلا جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اس کے بعد تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اترانے والوں کو اور شیطی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ تکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور تکبر ہمیشہ اس کا سر نیچا ہوتا ہے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. شیطان ابلیس جو تمام جنات کا سردار تھا، باپ تھا، جیسے تمام انسانوں کے باپ آدم ہیں علیہ السلام، ایسے ہی تمام جنات و شیاطین کا باپ ابلیس ہے. ملائکہ پر اسے فضیلت تھی، وہ ملائکہ کا استاد تھا، لیکن تکبر کے نتیجے میں ایسا مارا گیا اللہ کی رحمت سے کہ اسے جنت سے اتار کر پھینک دیا گیا، اللہ کی رحمت سے پھینک دیا، دور کر دیا گیا، تکبر نے مارا. تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ملنے پر آدمی تکبر میں آ جائے، اترانے لگے، فخر میں اس کا کالر بند ہونے لگے، دوسروں کو ذلیل و حقیر سمجھنے لگے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. تو تقدیر پر اگر ہمارا ایمان ہوگا تو یہ بہت بڑے دو فائدے حاصل ہوں گے، چھوٹنے پر ہمیں افسوس نہیں ہوگا، آدمی صبر سے کام لے گا، اور ملنے پر آدمی تکبر نہیں کرے گا بلکہ خدا کا شکر ادا کرے گا، میرا کمال نہیں ہے، خدا کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ باتیں تقدیر میں لکھ دی تھی. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ 40 پیٹ کے اندر بچے کے جو مراحل ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، 40 دن تک نطفے کی صورت ہوتی ہے پیٹ کے اندر بچے کی، پھر 40 دن علقہ بن جاتا ہے. علقہ کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کو. انسان کو سوچنا چاہیے، دیکھیے اس کی ابتدا کہاں سے بھی منی کا قطرہ تھا، وہ قطرہ جب آدمی کے کپڑے پر لگ جاتا ہے تو آدمی اس کو دھوتا ہے. آدمی اگر قطرہ پڑ جائے تو اس قطرے کے ساتھ کسی کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا، وہ منی کا قطرہ تھا، 40 دن تک نطفے کی صورت میں تھا، منی کے قطرے کی صورت میں تھا، 40 دن تک علقہ بنا رہا، خون کا لوتھڑا. اب انسان دنیا میں آیا، خوبصورت بنا، مالدار بنا، عہدے والا بنا، کرسی والا بنا، تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے، وہ فخر کرنے لگتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں منی کا قطرہ تھا، میں خون کا لوتھڑا تھا. پھر 40 دن کے بعد آدمی مضغہ بن جاتا ہے. مضغہ کہتے ہیں گوشت کی بوٹی کو، وہ اتنی چھوٹی کہ آدمی منہ کے اندر رکھ کر چبا سکے، مضغہ بن جاتا ہے گوشت کی بوٹی. اور جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو پھر اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور فرشتہ اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونک دیتا ہے، جان ڈال دیتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے 4 مہینے کے بعد اپنے بچے کو پیٹ کے اندر مارنا حرام ہے، قتل ہے. جیسے ہم کسی زندہ انسان کو پکڑ کر مار دے، قتل کریں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد، ایسے ہی پیٹ کے اندر بچوں کو مارنا 4 مہینے سے پہلے اس کی اجازت دی ہے فقہا نے، اس لیے کہ ابھی جان نہیں پڑی. 4 مہینے ہونے کے بعد، اب آلات ایسے ہو گئے ہیں آج کل گولیاں کھا کر بچے کو مار ڈالتے ہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، آپریشن کر کے بچے کو مار ڈالتے ہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اگر 4 مہینے کے بعد ہم کر رہے ہیں تو ہم قاتل ہیں، ہم گنہگار ہیں، پاپی اور مجرم ہیں. پھر خدا کی دربار میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک بچے کو کیوں مارا. صرف ہم اس لیے بچوں کو مارتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روزی کے لیے مسئلہ بن جائے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے. آنے والا بچہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ خدا کا احسان ہوتا ہے کہ جب بچہ آتا ہے اللہ رزق کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے. یہ ہم لوگوں کی تنگ نظری ہے اور تقدیر پر ایمان کی کمی ہے. ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم کھلا رہے ہیں, کھلانے والے اللہ ہوتے ہیں, اللہ ہم کو ذریعہ بناتا ہے. اس لیے کبھی اس خوف سے بچے کو نہیں مارنا چاہیے کہ بچے کو کھلانے کی ذمہ داری میری ہوگی. یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا, کفار کا عقیدہ تھا کہ کفار بچوں کو اس لیے آج بھی مارتے ہیں کہ یہ بچہ میرے لیے مصیبت بنے گا, پالوں گا کیسے. آپ رپورٹ پڑھیے, سروے پڑھیے, سروے پڑھنے کے بعد ہنسی آتی ہے. پرانے سروے ہم نے اس کو اخبارات میں پڑھا, یہ کہہ دیا گیا انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھ کر 1960 میں پوری دنیا میں قحط برپا ہوگا اور لوگوں کو کھائیں گے زندہ پکڑ کر. ایسی بھوک ہوگی لوگوں کی کثرت کی وجہ سے رزق کی فراوانی بند ہو جائے گی. پھر یہ بات کہا گیا 1980 میں ہو گیا. صاحب 1960 بھی گزر گئے, 80 بھی گزر گئی, 2017 ہے, پھلوں کی اتنی فراوانی ہے, رزق کی اتنی فراوانی ہے, کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا. کروڑوں مچھلیاں روز بازار میں آتی ہیں, دوسرے دن پھر کروڑوں آتی ہے. کون لا رہا ہے؟ آپ لا رہے ہیں؟ میں لا رہا ہوں. کون لا رہا ہے؟ کروڑوں مچھلیاں بازار میں آ رہی ہیں, کروڑوں گائے ذبح ہو رہی ہیں روزانہ, آپ کے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, کروڑوں بکریاں ذبح ہو رہی ہیں, کروڑوں مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں, روز ذبح ہو رہی ہے, روز آ رہا ہے. کون لا رہا ہے؟ مارکیٹ میں کون پہنچاتا ہے؟ ہماری طاقت پہنچا رہی ہے. یہ لوگوں کا یہ تصور, یہ کفر کا تصور ہے, یہ شرک کا تصور ہے, یہ بدعقیدگی ہے کہ ہم کھلاتے ہیں, ہم پلاتے ہیں, ہماری روزی پر اثر ہوگا. اگر اللہ ان بندوں کے حوالے کر دیتے کہ تم کھلاؤ تم پلاؤ, آج نہیں صدیوں پہلے یہ دنیا برباد ہو چکی ہوتی. انسان میں کیا طاقت ہے؟ ایک گائے کو کھلا کر دکھائیں, کروڑوں گایوں کو خدا کھلا رہا ہے. بہرکیف یہ عقائد کا بگاڑ بہت خطرناک بگاڑ ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, پھر 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے. اب بچہ پیدا ہو گیا, جان پڑ گئی, 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں, رزق. اسی لیے آپ لوگوں نے اردو میں سنا ہوگا, دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. کہہ تو دیتے ہیں, ابھی دل میں اس کا یقین نہیں اترا. اللہ ہم سب کو معاف کرے. ایک جگہ دسترخوان پر ہم نے دیکھا ایک شعر لکھا ہوا تھا, بڑا پیارا شعر تھا, رزق کے حوالے سے, تقدیر کے حوالے سے لکھا ہوا تھا. شکر خالق کا ادا کر آمدے مہمان پر, یعنی گھر میں مہمان آئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. شکر خالق کا ادا کر آمدے مہمان پر, رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. دسترخوان تو تمہارا ہے لیکن رزق تمہارا نہیں ہے, رزق اس کا ہے, وہ اپنا رزق کھا رہا ہے. تم کو اللہ نے ذریعہ بنایا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے, آنے والا بچہ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے. گھر میں دلہن آ رہی ہے, بیوی آ رہی ہے, وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لا رہی ہے, ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے. پھر رزق لکھ دیا جاتا ہے, اجل لکھ دی جاتی ہے, مدت لکھ دی جاتی ہے, کتنا جیے گا, 66 سال, 6 مہینے, 4 دن, 2 گھنٹے, 55 منٹ, 2 سیکنڈ, 1 لمحہ. جب ویسے ہی آئے گا, نہ 3 سیکنڈ ہوگا نہ 1 سیکنڈ پر آئے گا, جو اسے لکھا ہے ویسے آئے گی موت. وہ عمل ہی, اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے. پھر یہ لکھ دیا جاتا ہے, وشقیون امسائی, بدبخت ہوگا کہ نیکبخت ہوگا. اس کے بعد کی جو حدیث ہے, اللہ کے رسول اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تم میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو زندگی بھر جنتیوں کا عمل کرتا ہے, اس کے درمیان اور جنت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے, تقدیر اس پر غالب آتی ہے, جہنمیوں کا عمل کر کے مرتا ہے اور سیدھے جہنم چلا جاتا ہے. اور ایک شخص زندگی بھر جہنمیوں کا عمل کرتا ہے, اس میں اور جہنم میں تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے, آخر وقت میں جنتیوں کا عمل کرتا ہے, مرتا ہے اور سیدھے جنت پہنچتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں خاتمے پر پورا دار و مدار ہے, ایمان پر خاتمہ ہوا بیڑا پار ہے, کفر پر چلے گئے تو بیڑا غرق ہے. اور خاتمہ ایمان پر کب ہوگا؟ جب زندگی بھر ہم ایمان و اعمال کے ساتھ رہیں گے, ورنہ پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان آخر وقت ساتھ دے. ایمان آخر وقت چھین لیا جاتا ہے, شیطان کے ورغے میں آ کر انسان پھنستا چلا جاتا ہے اور ایمان کے سودے کرتا ہے. ایسے واقعات علماء اسلام کے ساتھ, فقہا کے ساتھ ہوئے ہیں, عام انسانوں کے ساتھ نہیں, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ موت کے وقت شیطان نے پوری کوشش کی, اللہ بچائے تو بچ گئے ورنہ پھر انسان پھنس جائے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو 70 سال سے کفر میں تھا, کلمہ پڑھا ہے, ابھی صبح پڑھا تھا, دوپہر اذان ہونے سے پہلے مر گئے اور سیدھے جنت. بعض صحابہ کے بھی واقعہ ملتا ہے کہ ابھی اسلام قبول کیے تھے, جنگ میں چلے گئے, شہید ہو گئے, سیدھے جنت. آدمی کہہ نہیں سکتا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے. امید تو رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ سب جنتی ہے. فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے, یہ تو علم الغیب میں لکھا ہوا ہے, اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے, تقدیر میں لکھا ہوا ہے. بہرکیف ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے, اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اور تقدیر کے بے شمار فوائد ہیں, ان میں سے کچھ فائدوں کو میں نے بیان کیا. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اللہ ہی پیدا کیا ہے, اللہ ہی تدبیر کرنے والے ہیں, تنظیم اور تدبیر بھی اللہ ہی کا حق ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے, اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا, تقدیر کے مسائل میں آپس میں الجھنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو تقدیر کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی, اوپر سے جائے گی. تقدیر کے بارے میں جو الجھے گا, دو میں سے ایک ریزلٹ آئے گا, یا تو پاگل ہو جائے گا یا تو ایمان سے نکل جائے گا, دو میں سے ایک ریزلٹ پکا ہے. اس لیے تقدیر پر بحث کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے. کیوں؟ انسان کی عقل کی ایک سطح ہوتی ہے, اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں سکتا. جیسے آپ کے دیکھنے کی ایک سطح, یہاں تک دیکھیں گے, اس سے باہر آپ دیکھ نہیں سکتے. تو سوچنے کی بھی ایک سطح ہوتی ہے, عقل میں آنے والی بات بھی ایک ہوتی ہے, وہاں تک وہ سوچے ٹھیک ہے, اس سے زیادہ سوچے گا تو اس کی عقل خراب ہو جائے گی, وہ پاگل ہو جائے گا, اس کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو تقدیر اللہ کا علم ہے, اللہ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں. ظاہر ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھے ضروری نہیں, بس ایمان میں آئے کافی ہے کہ اچھی بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے. اس پر بحث کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے. آپ 70 کلو پتھر اٹھا سکتے ہیں, کوئی 700 کلو کا پتھر اپنے سر پہ اٹھائے, اسی وقت مر جائے گا, دب کر مرے گا اسی پتھر کے نیچے. کیوں؟ طاقت سے زیادہ جب بوجھ اٹھاتا ہے انسان مر جاتا ہے. طاقت سے زیادہ, عقل سے زیادہ جب سوچے گا تو اس کی عقل کام نہیں آئے گی, یا تو بے دین یا تو پاگل. اس لیے کہا گیا اللہ کی قدرت پر غور کرو, اللہ کی ذات پر کبھی غور نہ کرو. حق تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.